lovely. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، علماء کرام، طلباء نظام اور میرے بھائیوں، یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ وہ سب سے پہلا بارش کا قطرہ ہے جو کہ عرش مولا سے اس زمین پر آیا. سب سے پہلی وحی ہے، اور اس وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جو قیامت تک کے ہونے والی ہیں وہ سب اس میں بتا دیں. پہلا مسئلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل نے اقرا کہا تو اقرا کے معنی پڑھنے کے ہیں لیکن تلاوت کے نہیں، اور پڑھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مولانا بخاری نے تو پڑھا لکھا نہیں. تو انہوں نے سینے سے لگا کے دبایا، پھر کہا اقرا، پھر آپ نے وہی جواب دیا مولانا بخاری. تین مرتبہ یہ عمل ہوا. تو وہ جو استعداد عرش مولا سے حضرت جبریل لائے تھے وہ ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں منتقل ہو گئی. اب ضرورت نہیں رہی اس بات کی کہ مولانا بخاری، اب جو کچھ انہوں نے کہا پڑھ. اب اس میں ایک تو پہلے جو سب سے پہلا جملہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے، شروع کیجئے پڑھنا جس نے کہ پیدا کیا. بس اس خلق کے اندر ساری تخلیق، ساری کائنات، ساری دنیا کی باتیں سب اسی میں آ گئی. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے، خلق الانسان من علق، سائنس کبھی یہاں تک آئی ہے ڈھونڈتی، ہاتھ پیر مارتی ہوئی کہ بھائی کیا ہے علق کیا نہیں ہے؟ کہ جی ہاں، وہ ایک جرثومہ ہوتا ہے، وہ اسپرم ہوتے ہیں، وہ اسپرموٹوزا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اس کی تخلیق ہوتی. مسئلہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا. یہ اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اس کو عظمت، عزت، شرافت، علوم، فضل، کمال، ساری چیزیں اس کو ملی، کسی دوسری مخلوق کو نہیں. بڑے اہتمام سے اللہ میاں نے اس کا پتلا بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا. خلق تو بھی دئی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو. تو اس کی بناوٹ، اس کی صنعت ساری مخلوقات سے افضل ہے. ونفخت فی من روحی، اور میں نے اپنی روح کو اس میں ڈال دیا. روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کی کوئی روح تھی وہ ڈال دی، نہیں. اپنی تمام صفات کا عکس جو ہے وہ انسان کے اندر، کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، خالق مطلق ہیں. وہ صحیح طور پر ایک چیز پیدا کرتے ہیں، یہ اس کی نقل پیدا کرتے ہیں. سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اس کے بھی ہیں، لیکن وہ نقل ہیں، وہ اصل ہیں. اتنا فرق ہے، کرتا یہ بھی سارے کام. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے ساری آسمان اور زمینوں کو سنبھالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے کہ کہیں ہل نہ جائیں، گڑبڑ نہ ہو جائے اس کائنات میں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ ہو بھی جائے تو میرے سوا کوئی ہے جو اس کو سنبھال لے؟ کوئی نہیں سنبھال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق حقیقی جو ہے کہ انسان ایک پتہ نہیں پیدا کر سکتا، ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتا، ایک دانہ نہیں پیدا کر سکتا، لیکن پیدا کی ہوئی چیزوں سے ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. یہ اس کے اندر سے. تو ایک تو تخلیق جو ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات سے عطا کی، لیکن اس کی ابتدا جو تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں ہوئی، تخلیق نہیں. انسان جو ہے ترقی کرتا رہا کرتا رہا، مجسمے بھی بنا رہا ہے، تصویر بھی بنا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، لیکن تخلیق نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس کیا تھا کہ جب میرے محبوب کی امت پیدا ہوگی تو تخلیق اور جتنی صنعت ہے وہ میں ان کو دوں. تو اب آپ کو مل گئی ساری، ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں، یہاں سے بیٹھے ہو ساری دنیا سے بات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. انسان نے جال ایسا پھیلایا کہ ساری دنیا کو مٹھو میں لے لیا، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کو مٹھی میں لیا ہوا ہے اس میں تمہیں کیا اشکال ہے بھائی؟ جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے خالق حقیقی ہیں. ان کی صنعت اور ان کی بدعت جو ہے وہ کہاں اور ہماری کہاں؟ پھر یہ میں نے اصل میں سوچا تھا، مضمون تو میرے دماغ میں کوئی اور تھا، جب یہاں میں آیا اور یہاں میں نے علماء طلباء کو دیکھا تو میں نے کہا بھائی ان کی نسبت سے کچھ تھوڑی سی بات اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوا دیں. تو ضمناً ایک بات پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ اقرا جو ہے یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن ہمارے تمام ائمہ उलमा उकरा नमाज में तिलावत नहीं करते, क्या मुसीबत है, क्यों नहीं करते? ये सूरह सजदा भी है उसमें, भाई सजदे तक मत पढ़ो, उससे पहले वाली पढ़ लो। लेकिन नहीं होता ही, हालांकि इसके ऊपर मैंने मुस्तकिल बयान किया है कि भाई तुम अल्लामा बिल कलम अल्लामा इंसान आलम जालम यहां तक पढ़ लो, वह तीन पढ़ो, उसके बाद यहां तक पढ़ लो, उससे आगे दो आयत पढ़ लो, कल्ला इन्नल इंसान अल्लाह, चलो यहां तक पढ़ लो, आगे तक पढ़ लो, पूरी सूरत पढ़ लो, सज्दा मत करो, रुकू में नियत कर लो, तो भी हो जाएगी नमाज, तो जरूरी नहीं है, तो फतवा है उलमा का, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत है कि सारी दुनिया की सूरतें पढ़ लेंगे, इकरा नहीं पढ़ते। तो एक तो ये बात में इसकी तस्वीर जब बयान करने लगता हूं तो पहले तो मैं ये बात कहता हूं कि भाई उसको पढ़ना शुरू करो, कोई कयामत नहीं आएगी, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इसलिए कि जो चीज मतरूक हो जाए उसको दोबारा जिंदा करना, तो ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी कोई मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे तो उसके मकाम को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरी बात यह है कि अलग के मायने जो है जोंक के भी आते हैं, अलग के मायने खून के टुकड़े के भी आते हैं, तो जोंक जो है वो भी ऐसी ही होती है जैसा कि नुस्खे के अंदर स्पर्मेटोजा होता है, उसकी शक्ल भी ऐसी है, इस वजह से अलग होता है। और ये इस वजह से कि हमने तुम्हें बहुत कुछ अदा किया, लेकिन तुम अपनी हकीकत को मत भूलो कि हमने तुम्हें पहला किस चीज से किया है, तुम्हें जो हमने एक नुस्खे के नापाक कतरे से पैदा किया, इससे ज्यादा आगे मत जाना, अपनी हकीकत के ऊपर हर वक्त नजर रखना, ये सबसे पहला सबक। उसके बाद ये फरमाया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा रब्बिकल अकरम लज़ी अल्लम बिल कलम। अब हमने तुमको कलम का इल्म दे दिया, तुम्हारे हाथ में कलम दे दी, कलम तो पहले भी थी, लेकिन ये जो कलम उम्मत मोहम्मदिया को मिली, मेरी अपनी याद से मैं चल रहा हूं कि हम नेजे की कलम बनाते थे, उससे लिखते थे, फिर एक निब आ गई, ये भाई वो उसमें एक निब लगा कर उसे लिखना शुरू किया, फिर एक जेड की निब आ गई उसे लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद तरक्की करते करते प्रिंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया, टाइपिंग का सिलसिला शुरू हो गया, टाइप करना शुरू कर दिया, पत्थर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, फिर पत्थर से वो जो शीटें थी वो आ गई उनके ऊपर लिखना शुरू कर दिया, चलते 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 फाउंटेन पेन आया, फलाना आया, ढिमका आया, बॉल पॉइंट आए, फिर ये है कि कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर में एक डिस्क जो है इतनी सी, कहते हैं कि सारी दुनिया के इंसानों के नाम और उनके पते इस पर लिखे जा सकते, ये कलम है अब इंसान की, अल्लामा बिल कलम। तो ये तो आपकी कलम को वहां तक पहुंचा दिया। कल को आप ये कहें अजी ये तो फरिश्ते थे, पता नहीं उन्होंने क्या कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा, नहीं लिखना हमने सब कुछ बता दिया तुम्हें, कि फरिश्ते भी कैसे लिखेंगे, तुम कैसे लिखोगे, सारी चीजें हमने बता दी। फिर उसके बाद था अलमन इंसान मालम जालम, जो इंसान नहीं जानता था हमने वो इल्म उसको दे दिया। ये सारे इजालात जो अब हो रहे हैं, कहीं मिसाइल बन रहे हैं, कहीं एटम बम बन रहे हैं, कहीं रॉकेट बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जनाब मिसाइल जो हैं वो इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, कहीं रॉकेट जो है चांद पर फेंक रहे हैं, कहीं मरीख पर जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो ये सारा जो इल्म है ये उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया, इससे पहले किसी उम्मत को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हवा उनके काबू में कर दी, वसखरना लहू रिह तजरी बिअम्रिही रुखान चाहे उसमें हवा के जरिए से उड़ते जाते थे। लेकिन उसकी रफ्तार क्या थी, सारा हिसाब अगर इंसान लगाए तो 10 मील फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं, वरना हवा के थपेड़ से सब नीचे गिर पड़ते, इससे ज्यादा रफ्तार नहीं। अब तो हम हजारों मील जो है उसके रफ्तार से और हजारों मील बुलंदी से प्रवास कर रहे हैं कि जहां तक इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं एमिरेट में जब बैठता हूँ तो बंदा बताना शुरू करते हैं इर्तिफा कितना है, भाई इतने हजार किस क्या रफ्तार कितनी है, ये रफ्तार किस रफ्तार से इंसान हवा में उड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो कल तक नहीं मालूम थी, साइंस नहीं शुरू हुई थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, इसने ये सोचना कि ये किसकी इजाद है किसकी नहीं है ये बिल्कुल गलत है। इजाद किसी की भी उम्मत है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप नहीं कह सकते कि ये जितने दूसरे मजहब वाले हैं ये हुजूर की उम्मत नहीं है, नहीं वो भी उम्मत है, उम्मत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो ईजाद तो कोई भी करे, उम्मत की ईजाद क्या लाएगी। एक इल्मी नुक्ता जो है, हो सकता है कि मैं गलत हूं लेकिन बजायर तो मुझे अपने अंदाजे से ये नहीं मालूम होता कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन उलमा का इज्तिमा इसलिए मैं हर जगह ये बोलता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन व मिनल अर्ज़ मिस्लहुम, अल्लाह मियां ने 7 आसमान पैदा किए और उसी की मिसल 7 जमीन। अब ये जमीन जो है इसके ऊपर तो हम रह रहे हैं, इसके बारे में तो बहुत कुछ मालूम हमारे पास में। ये कहना कि जी इसके तबकों का नाम जो है ये 6 तबके हैं, ये सब गलत है। जमीन ऐसी होनी चाहिए जैसे ये जमीन है और इसके अलावा 6 और होनी चाहिए। अगर ये बात एतकादी होती तो बात यही खत्म हो जाती कि हमने पैदा किए हैं भाई, कहाँ है कहाँ नहीं है तो हमारे इल्म में, तुम्हें क्या काम है इसका। लेकिन यहाँ ये बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद फरमाया कि ये तनज़्ज़ुलुल अम्रु बैनहुम, उन जमीनों के ऊपर जो है मेरे आकाम भी नाज़िल होते। चलो यहाँ तक भी ठीक है, हमें इतकादी तौर पर मान लेते, चलो पता नहीं कहा ना ना सही, लेकिन बस अल्लाह मियां ने कहा है हमने मान लिया। नहीं नहीं यहां बात खत्म नहीं की, बल्कि ये फरमाया कि लितालमु, ताकि तुम जान लो। अब हमारे इल्म में ये बात आनी जरूरी है, इससे पहले कैसे कयामत आएगी नहीं आप لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما। ये 6 जमीनें जब तक दरियाफ्त इंसान नहीं करेगा उसका आना जाना नहीं होगा उस वक्त पर कयामत नहीं। अब कहाँ है कहाँ नहीं है ये तो अभी चल गया, बहुत सी चीजें जी मरीख के अंदर पानी है, मरीख में दरख्त है, मरीख में हवा है। पहले तो चांद पर गए थे ना, तो चांद पर तो हवा ही नहीं थी, तो वहां जनाब ये अपने ऑक्सीजन वॉक्सीजन लेकर गए, लेकिन चूंकि हवा की वजह से इंसान के जिस्म का वजन जो है वो कायम रहता। पहले ये था कि जमीन की कशिश, फिर दूसरा ये हवा का प्रेशर। तो इंसान जमीन पर जो चलता है तो दोनों चीजों की वजह से चलता। अब नील आर्मस्ट्रांग जो उसने पैर रखे तो पैर ही नहीं रखा गया, एक यहां रखा एक वहां जाकर रखा गया, तो गिरते गिरते बचा, स्टिक थी उसके हाथ। तो हंसने लगा, यहां से उसे गाइड किया कि भाई देखो हवा नहीं है, तुम्हारे साथ हमने जैकेट वैकेट पहनी हुई दी हुई है, उसको पहन लो, वो तो पहनी हुई थी उसने, तो उसकी वजह से वो वहां टिका हुआ था, वरना तो वो तो हवा में उड़ जाता। तो जब ये पता चला कि चांद पर हवा ही नहीं है तो इंसान मर्ज वापस आ गया। अब मिर्रिक के ऊपर डोरे डल रहे हैं कि जहाँ मिर्रिक के अंदर जो है वहाँ पानी भी है, वहाँ दरख्त भी हैं, वहाँ सब्जा भी है, वहाँ मखलूक भी है, क्योंकि इस जमीन के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी और उनके हुदूद से पहले सारे असबाब पैदा किए, दरख्त भी पैदा कर दिए, जानवर भी पैदा किए, हैवानात भी पैदा किए, सारी चीजें जो हैं यहाँ पहले पैदा हो गई हैं, फिर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ आकर ये थोड़ा ही क्या सोच रहे हैं कि आप क्या करूँगे, या नहीं उनको सारी चीजें पहले से उनके यहाँ बंदोबस्त कर दिया कि आप यहाँ आए तो ये सारी चीजें होंगी। अब मुझे एक बात और याद आ गई जिमनन कि आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह मियाँ ने लंका में उतार दिया और हव्वा को यहां जद्दा में उतार दिया, तो एक इधर एक उधर, और कद इनके जो थे वो 80-80 गज के थे, जरा इतना होता है 80 गज का कद। अब वहां से वो आवाज लगा रहे हैं हव्वा हव्वा और हव्वा आदम आदम, दोनों आवाज लगा रहे हैं, पता ही नहीं एक दूसरे को कहाँ है कहाँ नहीं, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचा दिया यहां पर, आदम अलैहिस्सलाम भी आ गए, मुलाकात हो गई। और अरफात के मैदान में जबल रहमत पर दोनों ने रात गुजारी। फरिश्ता आया आदम अलैहिस्सलाम से रब्ता पहला शुरू हुआ, इससे पहले वही नहीं आई, फरिश्ता नहीं आया, इससे पहले तो बस आवाजें लग रही थी अब्बा अब्बा। तो आदम अलैहिस्सलाम का और हजरत हव्वा का सारा जिस्म जो है वो सिया हो गया था सूरज की तपिश की वजह से। फरिश्ते ने कहा कि रोजा रखो और अफ्तारी के वक्त माफी मांगो अल्लाह मियां से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला रोजा रखा मगरिब के वक्त, अफ्तारी के वक्त माफी मांगी, इतना चेहरा रोशन हो गया वापिस आ गया। फिर कहा फिर रोजा रखो दूसरे दिन, फिर तो ये पूरा धड़ जो था यहां तक रोशन हो गया। फिर कहा फिर रोजा रखो, फिर रखा, पूरा जिस्म रोशन हो गया। یہ ایام بیس کے روزے جو تین ہیں یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے رکھوائے ہیں زمین پر. یہ کوئی معمولی روزے نہیں ہیں, ان کا بہت بڑا مقام ہے. اب چونکہ رابطہ ہو گیا تو اب نخرے بھی شروع ہو گئے. آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ میاں ساری چیزیں مجھے اپنے یہاں عطا کر دیں, ایک چیز نہیں. کیا چیز نہیں ہے؟ کہ وہ جو بیت معمور پر فرشتے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, وہ آواز مجھے یہاں سنائی نہیں دیتی. مجھے اس آواز کی ضرورت ہے. اللہ میں نے کہا آپ یہ کام جو ہے تم خود کرو, میرا گھر بناؤ اور اس جگہ پر بناؤ جہاں میں نشان اس کا بتاؤں کہ اس پانی میں جہاں بھی زمین کے آثار اور پہاڑ کے آثار اوپر آئیں اس جگہ پر میرا گھر بناؤ. وہ اس زمین کا ناپ ہے, وہ اس زمین کی. اس لیے کہ سب سے پہلے پانی پر جو انگلی رکھی گئی وہ کعبۃ اللہ کی جگہ تھی. یہ مرکز ہے ساری زمین کا. آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ مکہ معظمہ کے اندر اسی مقام پر جہاں اب خانہ کعبہ کی عمارت ہے ایک خشکی اوپر نمودار ہوئی. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے وہاں پر یہ گھر تعمیر کیا. اس وقت کوئی گارا بنانے والا, کوئی بتانے والا, کوئی پتھر, یہ سارا کام فرشتوں کے مدد سے باقاعدہ حضرت جبریل بتاتے رہے کہ یہ ہے اس کے حدود اربعہ, یہاں آپ جو ہے یہ پتھر رکھتے ہیں, شروع کریں. گھر بن گیا. جب بن گیا تو کہا آپ تم خود آواز لگاؤ, لبیک اللہم لبیک. سننے کی کیا بات ہے, آپ تو خود کہو. تو یہ قیامت تک لبیک چلتی رہے گی, یہ نہیں بند ہو سکتی. یہ سب سے پہلے نقطہ ہے زمین کا. ہم جو خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو یہ تھوڑا ہی سوچتے ہیں, ارے یہ سب سے پہلا گھر ہے, سب سے پہلے زمین کا نشان ہے جہاں انسان نے قدم رکھا اور جہاں اللہ کو اللہ کہا, جہاں اس کے لیے آباد نکالی کہ لبیک اللہم لبیک, اپنے آپ کو حاضر کیا. اللہ, تو یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سارا کام تو کر دیا, اور بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر, چونکہ وہ جو کعبہ بنایا تھا وہ تو سب ختم ہو گیا تھا اس کے آثار سے, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بھائی اس کو دوبارہ تعمیر کرو. تو وہاں پر تعمیر نہیں ہے, وہی یرفع ابراہیم القواعد, انہوں نے بلند کیا. قواعد تو پہلے سے موجود تھے, وہاں بنیاد تو تھی پہلے سے, بعد میں حضرت آ. اور پھر وہاں جو ہے جب بن گیا تو انہوں نے دعا کی, ربنا وبعثیہم رسولا, اے اللہ. حالانکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر ہوئے ہیں, بلکہ لاکھوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ, لاکھ سے اوپر ہوئے. یہاں صرف ایک رسول کے لیے دعا ہو رہی, رسولوں کے لیے نہیں ہو رہی. وبعثیہم رسولا, ایک رسول ایسا چاہیے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مانگ رہے, قبول کر لیا اللہ نے. اور یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا صادقین. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی آمد, تشریف آوری اور ان کے مقاصد عظیمہ جو ہے وہ بیان کیے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائی یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اس میں وہ ساری ایجادات, ساری صنعتیں, ساری وضاحتیں, سب چیزیں اسی میں ہیں. علم الانسان ما لم یعلم, ہم یہاں پر وہ علم حاصل کرنے آتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا, صحابہ نے ان احادیث کو جمع کیا, ان تمام چیزوں کی تدوین ہوئی, وہ چیزیں ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے, حضرت تھانوی نب اللہ مرکزہ کو, کہ بھائی ہمارے زمانے میں بھی اساتذہ نے پڑھایا, ہم نے پڑھا اور اب بھی پڑھ لیں, لیکن نہ تو کوئی قاسم نانوتوی پیدا ہوتا ہے, نہ یعقوب نانوتوی پیدا ہوتا ہے, نہ رشید احمد گنگوئی آتا ہے, نہ اشرف علی تھانوی آتا ہے, نہ شبیر احمد عثمانی آتا ہے, نہ حسین احمد بلغنی آتا ہے. کیوں؟ بس یہ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے شاید یہ سب بات سمجھ میں آ جائے, اور کوئی وہ شبیر احمد پیدا ہونے میں یا اشرف علی پیدا ہونے میں کوئی بعید نہیں ہے, پیدا آج بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں ہو رہے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ادب جو اساتذہ کا ان حضرات نے کیا وہ ہم نہیں کر رہے. اب آج کل کا طالب علم جو ہے استاد کا احترام نہیں کرتا, وہ اس وجہ سے وہ علم اسے حاصل نہیں ہوتا. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھانا شروع کیا تو بہت شاگرد آ گئے, اس میں امام ظفر بھی تھے, امام یوسف بھی تھے, امام محمد بھی تھے, امام کرکی بھی تھے اور بھی تھے, لیکن ظفر کی اندر وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو باقی شاگردوں میں تھی. حالانکہ ہماری رائے میں 20 جگہ ہے ان کا نام کہ ظفر نے یہ کہا, لیکن وہ راجے نہیں ہے, کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ ظفر کی بات کو امام حنیفہ نے, یہ امام محمد نے, یہ یوسف نے, یہ سب نے مان لیا کہ ہاں بھائی تو ٹھیک کہتا ہے, نہیں, کہیں بھی نہیں. امام محمد کے قول پر رجوع کیا امام حنیفہ نے 20 جگہ پر, امام یوسف کے بارے میں تو یہ کہہ دیا بھائی یہ قضات کا پریکٹیکل آدمی ہے, قاضی القضات ہے, اس لیے قضا کے جتنے مسائل ہیں وہ یوسف جو کچھ کہے وہ ٹھیک ہے, اگر میں اس کے خلاف کہوں میری بات مت مانو, یوسف کی مانو. اور یوسف کو تو امام ابو حنیفہ نے ایک سند دی, بڑی عجیب سند تھی. سفر میں جا رہے تھے دونوں اور سورج کے غروب ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے. یوسف نے عرض کی کہ حضرت نماز پڑھ لیجیے. کہاں بھائی ابھی سورج تو نظر آ رہا ہے, اور تھوڑا انتظار کرو یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو. سواری سے اترے, کہا یوسف نماز پڑھاؤ. تو عصر کی نماز امام یوسف نے پڑھائی اور امام حنیفہ نے ان کے پیچھے تقلید میں نیت باندھی. امام یوسف نے اس وجہ سے کہ سورج غروب ہونے والا تھا, وہ تو بس تمام چیزیں سنت کی نوافل کی وہ ساری چیزیں چھوڑ دی, صرف فرائض اور واجبات ادا کر کے دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا تحیات پڑھ کر. یہ چیز امام ابو حنیفہ نے دیکھی تو فرمایا کہ الیوم سارا یوسفی فقی, آج میرا یوسف فقی ہو گیا. یہ پہلی سنت ہے جو امام یوسف کو ملی. تو پوچھا امام علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ظفر میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوئی, آپ کے اور تمام شاگردوں میں یہ بات ہے, ظفر میں کیوں نہیں؟ امام علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو, تم نے ایک سوال کیا, میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ میری زندگی میں اس بات کو تم نہیں بتاؤ گے. تو آپ ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ اس راستے سے گزر رہا تھا جس پر ظفر کا مکان, اور وہ مکان کے باہر جو چبوترا بنا ہوا تھا اس کے اوپر چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا مجھے, اور جب وہ نظر نیچی کر رہے تھے تو میں نے بھی دیکھ لیا انہیں, لیکن میں جب ان کے مکان کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے مجھے یہ ظاہر کیا کہ میں تو مطالعے میں مصروف ہوں, میں نے آپ کو دیکھا ہی, اور یہ سوچ کر کہ کتاب بند کروں گا, رکھوں گا, کھڑا ہوں گا, سلام کروں گا, ملوں گا, تو میرا وقت ضائع ہوگا. تو انہوں نے یہ پوز کیا کہ میں تو مطالعہ کروں. فرمایا کہ یہ بات میرے دماغ سے نکلتی نہیں, اس وجہ سے ظفر کو وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا. پڑھنے کو تو وہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں, مجھے پڑھ رہا تو کوئی علیحدہ تھوڑی. ادھر امام محمد جس وقت آئے ہیں تشریف لائے ہیں پڑھنے کے لیے, تو ان کی داڑھی نہیں تھی, اور ابو حنیفہ کے یہاں ہماری کا مسئلہ بڑا مشکل ہے. ہمارے ثانی نبی اللہ عمر خدا انہیں بڑی سختی کی, خانقاہ میں کوئی کسی بچے سے تنہائی میں بات نہیں کر سکتا, اور اساتذہ کو بھی پابندی تھی کہ جب تک کوئی دوسرا موجود نہ ہو کسی طالب علم سے تم تنہائی میں بات نہیں کرو گے, یہ پابندی تھی. اور اگر کسی نے خلاف ورزی کی اسی وقت چھٹی, بس نہیں, بس آپ جائیں اپنے کام پہ, حضرت نکال دیتے تھے. تو جب امام محمد آئے تو انہوں نے آ کر سلام کیا اور یہ کہا کہ میں حضرت صاحب سے پڑھنا چاہتا ہوں. ارے بھائی ٹھیک ہے, ایک بات تم مان لو گے, جی فرمائیے, کہ میرے سامنے مت آنا, میری کمر کے پیچھے آ کر سلام کر کر بیٹھ کر سبق لے لینا سب کے ساتھ, سامنے مت بیٹھنا. بہت اچھا. ایک دن چراغ کی روشنی میں امام محمد مطالعہ کر رہے تھے اور ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی دوسرا نہیں تھا, وہ ان کا سایہ جو تھا امام محمد کے سامنے پڑ رہا تھا. اب ابو حنیفہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے داڑھی ہے باقاعدہ, اور وہ مطالعہ کر رہا ہے, اور تو کوئی ہے نہیں سوائے محمد کے. تو پوچھا, ارے محمد تمہارے داڑھی آ گئی کیا؟ ان کا حضرت آ جائیے, برسوں ہو گئے. اچھا تو اب تو سامنے آ جائے کرو. یہ تھے شاگرد اور استاد کہ ساری عمر پڑھتے رہے, یہ نہیں پوچھا کہ مجھے آپ کیوں پیچھے بٹھا رہے ہیں, حکم ہے کہ پیچھے بیٹھو. تو دیکھو جتنا استاد کا عزت, اس کا احترام, یہ تو تنخواہ دار ہیں, ہمیں پڑھانے کے لیے مجبور ہیں, تنخواہ لیتے ہیں. امام حنیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص پڑھاتا ہو اسے لوگ جو ہے اس کا روزینہ نہ دیں تو اسے بالجبر لینا جائز ہے. یہاں تک تو انہوں نے کہا ہے ابھی تاکہ علم رک نہ جائے. تو اس وقت اس زمانے میں ہمارے پاس صرف یہ ایک بات رہ گئی کہ ہم استادوں کی عزت نہیں کرتے. امام حنیفہ بھنگی جا رہا ہے کھڑے ہو گئے تعلیم کے لیے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کو بتائے کون؟ ہاں جانتا ہوں. آپ تو ایسے کھڑے ہوئے جیسے کوئی بہت بڑی. ارے بھائی ہاں بڑی ہستی ہے, میرا استاد ہے یہ. آپ کا استاد اور یہ بھنگی کہاں؟ میں نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے, مجھے کسی نے بتایا نہیں. اس نے بتایا تھا کہ جی جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تو بالغ ہو جاتا ہے. تو ایک بات میں نے اس سے سیکھی, اس لیے میرا یہ استاد. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تو وہ دنیا تھی کہ اتنی سی بات کو اس کی ساری عمر انہوں نے عزت کی. اور ایک ہم ہیں کہ ہم استادوں سے پڑھ رہے ہیں, ان کی عزت ہی نہیں کرتے, ان کو وہ احترام نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے یار, دیکھ رہے ہیں دیکھنے دو, کوئی بات نہیں, آپس میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا, پہلے استادوں کی عزت کرتے تھے اور اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں گیا دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ دارالعلوم سے باہر جو راستہ مسجد سے نکلتا ہے وہاں ایک ٹوٹا ہوا مکان ہے اور اس کے اندر والی بال کا ایک نیٹ لگا ہوا ہے اور لوگ والی بال کھیلتے. میں تو بچپن سے شوقین تھا, لمبا آدمی تھا, نیٹ پر میں بھی کھیلتا تھا. میں نے کہا واہ بھائی واہ سبحان اللہ, یہ تو اچھی جگہ مل گئی. میں نے ان کو جا کر جوائن کیا. میں نے کہا بھائی ہاں, انہوں نے کہا آئیے آئیے آپ بھی آئیے. میں نے کھیلنا شروع کر دیا اور میں نے ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ تک میں والی بال کھیلتا. ایک دن میں کھیل کر نکل رہا تھا تو مولانا اعزاز علی صاحب تشریف لا رہے تھے پیچھے سے. جی مول صاحب, مول صاحب, جی مول صاحب, السلام علیکم, جی مول صاحب, مجھے آپ سے ہی بات کرنی, جی مول صاحب. میں ایک دم بھاگا, میں نے کہا جی حضرت ایسے ہی بات کر, آپ یہاں کھیلنے جا رہے تھے, آپ یہاں کھیلیں. یہاں کھیلیں نہیں, یہ بات غلط, یہ بات غلط, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس ہیں وہاں پر آپ کو فن سفا گری بھی سکھائیں گے, کشتی بھی سکھائیں گے, کبڈی بھی کھلائیں گے. آپ یعنی یعنی کریں, آپ میرے سے وعدے کریں. میں نے کہا جی ہاں وعدہ کر, ٹھیک نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہ اساتذہ جو تھے اس زمانے کے اور شاگرد جو تھے وہ اس قسم کے ہوتے تھے. حالانکہ میرا تو وہ بچپن کا شوق تھا, لیکن چونکہ شیخ الادب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے والا کرو, آئندہ نہیں کھیلو گے, نہیں کھیلو, نہیں کھیلا. تو یہ باتیں جو تھی وہ ہمارے زمانے تک تو کچھ چل رہا تھا سلسلہ, اب بالکل مفقود. جس جگہ جا کر دیکھو بس طالب علم اپنے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیسے نہیں پڑھ رہے ہیں, اس سے لیکن اساتذہ کا احترام ان کے دل میں نہیں ہے, اس لیے وہ علم میں برکت نہیں آتی. تو بھائی سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے سینے کو علوم سے کشادہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں, ایک تو کثیر علم ہے وہ تو ہر ایک حاصل کرتا ہے, لیکن وحی علم جو ہیں وہ اس وقت انسان کے قلب پر نازل ہوتے ہیں جب وہ اساتذہ کا احترام کرے, چاہے وہ کیسا بھی ہے لیکن استاد ہے آپ, آپ اس کا احترام کریں. بس یہ کتنی بات مجھے کہنی تھی, وہ باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو مجھے جو بات بنیادی طور پر کہنی تھی وہ یہ کہ بھائی اساتذہ کا ادب کرو, ان کا احترام کرو اور اس انداز سے علم سیکھو कि मालूम ये हो कि इनसे ज्यादा इस मामले में कोई दूसरा नहीं जानता, ये भी शर्त है। अगर ये हो कि यार वो फलाना तो ज्यादा पढ़ाता है, वो तो बहुत अच्छा है, तब भी कुछ नहीं आएगा। जब तक ये नहीं समझोगे कि ये जो कुछ पढ़ा रहा है ये सबसे ज्यादा जानने वाला है मेरा उस्ताद, उस वक्त तक इल्म खुलेगा नहीं आपको। अल्लाह ताला मुझे रात तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यिदना बारिक अल्लाह रब्बना अल्लाह तुज़िक़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन रब्बना फ़िर लना व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान व ला तज़अल इल्ला लिल्लज़ीना आमनू हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, हमारे खताओं को माफ फरमा। अल्लाह हम आपके गुनहगार बनते हैं, पर अपने फजल व करम की नजर फरमा। अल्लाह हमारे सीनों को कुशादा फरमा दीजिए। अल्लाह उलूम के लिए हमारे सीनों को कुशादा फरमा दीजिए, उस्तादिज़ा का अदब हमें अता फरमा दीजिए। अल्लाह वो वाबी उलूम जो आप अपने खास बंदों को अता फरमाते हैं, अल्लाह हमारे सीनों में उन तमाम चीज़ों को जो है अल्लाह मामूर फरमा दीजिए, हमारे दिलों को मामूर फरमा दीजिए, हर किस्म के शर व फितनों से महफूज फरमा, तवज्जो के साथ इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस दुनिया में हमें इज्जत आबरू सलामती आफियत ईमान के साथ रख, और जब इस दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتوب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رحمة الله عليه سے یہ عرض کیا کرتا تھا کہ حضرت آپ جس نشست پر بیٹھتے ہیں اخیر تک اسی نشست پر آپ بیٹھے رہے, یہ صفت جو ہے یہ بادشاہوں کی, کہ بادشاہ جب آ کر بیٹھ جائے تو جس نشست پر وہ بیٹھتا ہے پھر وہ بدلتا ہے. جی ہاں مجھے آپ بادشاہ بنا دیے. میں نے کہا نہیں, بادشاہ کی بات نہیں, میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ ایک عادت ہوتی ہے. اب آپ کے وہ ہم نشست بدلتے ہوئے نہیں دیکھتے, تو کوشش تو میں بھی کرتا ہوں کہ اسی نشست پر بیٹھے رہا ہوں, لیکن یا ادھر کا پیر سن ہو جاتا ہے یا ادھر کا کسی نہ کسی پہلو کا سن ہو جاتا ہے, مگر بس نقل کرتا ہوں ان کی کہ اسی طرح بیٹھا رہا ہوں, بعد میں پھر اپنے پیر ٹھیک کرتا ہوں. اور یہ ایک بات کہ ایک صاحب تقریر فرما رہے تھے, ایک اہل اللہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان کی طرف متوجہ تھے, اس کی وجہ سے ان کے اندر علوم جو ہے وہ عجیب عجیب سے آ گئے, بیان کرنا شروع کر دیا. بیچ میں ان کو خیال آیا کہ میں تو بہت بڑی چیز بن گیا ہوں, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. وہ بزرگ ان کے چپ ہو گیا, انہوں نے اپنی توجہ واپس لے لی, ختم ہو گئے. انہوں نے کہا کہو بیان کرو, کیا کرنا ہے. نہیں ہوا بیان. تو بعض سننے والوں کی توجہ جو ہے اس سے بھی بولنے والے کے اوپر علوم جو ہے وہ منکشف ہو جاتا, تو اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں ہوتا. ہمارے بنا صاحب کو تو میں برابر میں بٹھاتا ہوں, اور یہ بہت بڑی ہستی ہیں, یہ تو ان کی فنائیت ہے کہ یہ آ جاتے ہیں مجھ جیسے گنہگار کے پاس, ورنہ یہ اپنی جگہ پر بہت بڑے بزرگ ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. یعنی اذان ابھی نہیں ہوئی میرے خیال میں, دو چار منٹ ہیں ابھی. ساڑھے آٹھ کھانے کی وجہ سے کرتے ہوں گے نا, پڑھائی کی وجہ سے.